بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. آج ہمارے یہاں رمضان کی پہلی تاریخ ہے، خیال یہ تھا کہ شاید آئندہ کل رمضان کی پہلی تاریخ ہوگی اتوار کو، لیکن رات دیر سے خبر آئی کہ چاند ہو گیا اور آج پہلی تاریخ ہے. بہت سی جگہوں پر ایسا ہی ہوا ہوگا، اور رات تقریباً 11 بجے کے بعد ہی خبر آئی، اور اس کے بعد لوگوں نے تراویح وغیرہ پڑھی. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو چکا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کل کے یہ معاملات مشکل کر دیے گئے، اور رات کو 11-12 بجے تک انتظار کرتے ہیں. یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی پیش آ چکی ہے. تو الحمدللہ، چاہے ہم اس کو حقیقتاً سنت کے مفہوم میں نہ لیں، لیکن جو فعل، جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا ہے، الحمدللہ ہمارے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ پیش آ گیا. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا انعام ہے. کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی بات پیش آئی تھی، وہ چیز اگر ہمارے یہاں پیش آ جاتی ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے. بعض ایسے مشائخ گزرے ہیں کہ گھر میں جب کھانا نہیں ہوتا تھا اور فاقہ ہوتا تھا، تنگی ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے تھے کہ یا اللہ، یہ اتنا بڑا انعام تو اپنے نیک بندوں کو، اولیاء اللہ کو دیا کرتا ہے، ہم کہاں تیرے ان بندوں میں شامل ہیں، تو نے ہم پر یہ کرم کیسے کر دیا. یہ سوچ ہوتی ہے، ہمیں اپنی سوچ کو اچھے رخ پر لے جانے کی ضرورت ہے، اور اس سے بہت سے ہمارے مسائل خود بخود حل ہوتے چلے جاتے ہیں. جب سوچ اچھے رخ پر چل رہی ہو، مثبت انداز سے سوچنا، اور جب انسان کا مزاج بن جاتا ہے ہر چیز کو منفی انداز سے سوچنا کہ نہیں ایسا کیوں ہو گیا، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، نہیں یہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں، یا ائمہ مساجد کے جس طرح کرتے ہیں، یہ ہلال کمیٹی والے یہ کرتے ہیں، اور یہ فلانا اس طرح کرتا ہے، جہاں بھی جو بھی مسائل ہوں، بعضوں کی بس عادت ہی بن جاتی ہے ہر چیز میں شکایت کی. اور خاص طور پہ کوئی اگر آگے ہے، امامت پر ہے، یا کسی ذمہ داری پر ہے، تو اس کی تو بیچارے کی خیر ہی نہیں. اگر وہ نماز کے بعد دعا مانگتا ہے تو بھی اس کو، اس پر بعضوں کو اشکال ہوتا ہے، نہیں مانگتا تب بھی بعضوں کو اشکال ہوتا ہے، اگر وہ کوئی اعلان کرتا ہے تو بھی اشکال ہے، نہیں اعلان کرتا تب بھی اشکال ہے. ایک مزاج بن گیا ہے. ہر چیز کو اگر انسان اچھی نظر سے دیکھے اور اس میں اچھا پہلو نکالے، ہاں جب تک خلاف شرع نہ ہو، جب تک شریعت کے خلاف نہ ہو، تو پھر ٹھیک ہے. پھر کسی پر اشکال کرنے اور خاموخہ شکایتیں وغیرہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو میں بتا رہا تھا کہ ایک حدیث میں صحابہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی 29 تاریخ تھی، جیسے ہمارے یہاں گزشتہ کل ہوا، شعبان کی 29 تاریخ تھی، چاند نظر نہیں آیا، تو ہم نے ارادہ یہ کیا تھا کہ ہم نہ رات میں تراویح پڑھیں گے اور نہ روزہ رکھیں گے، جیسے عام ہمارے بھی یہی سوچ تھی. وہی صحابہ نے جس طرح سوچا تھا، ہم نے بھی وہ سوچا، لیکن وہ حضرات تہجد کے پابند تھے، راتوں کی عبادتوں کے پابند تھے، ہاں تراویح نہیں تھی، نہ تراویح پڑھیں گے اور نہ روزہ رکھیں گے. اور پھر خبر آئی کہ کسی نے چاند دیکھا ہے، باہر سے کوئی شخص آیا اور اس نے آ کر اطلاع دی، کہ چاند نظر آ گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ہاں چاند نظر آ گیا ہے, اب تراوی بھی ہے اور روزہ بھی ہے. بہرحال یہ میں اس لیے یاد دلا رہا تھا کہ یہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیش آ چکی ہے. باقی آج ہمیں چونکہ رمضان کی پہلی تاریخ ہے تو اس سلسلے میں ہم کچھ بات کر لیتے ہیں. باتیں تو بہت سی ہیں جو یاد دہانی کی جس کی ضرورت ہے, مجھے اپنے آپ کو بھی ضرورت ہے, ہم سب کو ضرورت ہے کہ یہ مہینہ ایک خاص مہینہ ہے اور اس مہینے میں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عمل, صحابہ کا عمل اور ہمیشہ امت کا عمل رہا ہے کہ اس مہینے میں اعمال کی کثرت ہو جاتی ہے اور اس مہینے میں ہمیشہ اعمال صالحہ کا اہتمام بڑھ جاتا ہے اور ہو سکے تو ادھر ادھر کے اسفار ملتوی کر کے خاص طور پر صرف خالص عبادات جو ہیں اس کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام سے رمضان کی جب فرضیت آ گئی اور اس کے احکام نازل ہوئے تو اس کے بعد بہت اہتمام سے رمضان میں اعتکاف کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول بنا لیا تھا. 30 دن کا اعتکاف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور 20 دن کا اعتکاف بھی ثابت ہے اور 10 دن تو تقریباً ہمیشہ ہوتا تھا. انشاءاللہ اخیر میں جب اعتکاف کے احکام پر بات کریں گے تو اس وقت انشاءاللہ اس کی بات بھی ہو جائے گی. لیکن اعتکاف جو اخیری عشرے کا ہے وہ تو اس وقت آئے گا. اس وقت کے لیے کم از کم ہمارے ذہن میں یہ بات رہے کہ جو مرد حضرات ہیں مسجد میں جتنا وقت ان کا گزرتا ہے اتنا وقت وہ اعتکاف کی نیت کر لیا کریں, کچھ زائد وقت مثلا مسجد میں لگا دیں اور وہ وقت مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جایا کریں. عورتیں ہیں ان کے لیے بھی نماز کی ایک جگہ ایک کمرہ گھروں میں اگر متعین کر لیں تو بہت اچھا ہے, تاکہ وہ اگر اخیری عشرے میں اعتکاف کا ان کو موقع مل جاتا ہے تو اس کمرے میں وہ اعتکاف کریں گی اور اس سے پہلے بھی جب جب ان کو موقع ہو تو اچھا مثلا آج 2 گھنٹے کے لیے, آج دوپہر سے ظہر سے عصر تک کے لیے اعتکاف میں بیٹھ گئیں. اس کے اپنے فائدے ہوتے ہیں کہ انسان تمام چیزوں سے اچھے ایک کمرے میں بند ہو کے بیٹھ گیا اور صرف عبادت کے لیے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لیا. اس کے اپنے منافع اپنے فائدے ہیں. تو بہرحال یہ ہے اعتکاف اور ہمیشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اب تک امت میں ہمیشہ یہ عمل رہا ہے کہ اس مہینے میں خاص طور پر عبادتوں کا اہتمام بڑھ جاتا ہے. اب عبادتوں سے کوئی یہ غلط معنی نہ سمجھیں, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام عبادت, آپ کا بولنا عبادت تھا, آپ کا سفر عبادت تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کے ساتھ مزاح فرمانا وہ بھی عبادت تھا. لیکن یہاں عبادت کے معنی وہ والے عبادت, 2 قسم کی چونکہ عبادتیں ہیں, عبادت ایک تو ہوتی ہے جس میں بندوں کے واسطے سے بندے واسطہ ہوتے ہیں درمیان میں, کہ مثلا ان کو کوئی بات سمجھا دی, دین کی بات کہہ دی اور یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بن جائے. یہ بات ایک ہوتا ہے براہ راست بندے کا اللہ سے بات چیت کرنا, ہمارا اللہ کے سامنے سر جھکانا, اللہ کے سامنے مانگنا, اللہ کے سامنے گڑ گڑانا, سب سے الگ ہو کر ایک الگ تھلگ اللہ کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لینا, جس کو سورہ الم نشرح میں بتایا گیا, الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا. آپ پر کیا لازم ہے, فإذا فرغت فانصب. جب آپ باقی مشاغل سے فارغ ہو جائیں, کون سے, کوئی تجارت کوئی بزنس وغیرہ تو تھا نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا مشاغل تھے, دینی مشاغل تھے. آپ جب دن کے دینی مشاغل سے امت کے معاملات سے آپ فارغ ہو جائیں تو فن سب اس کے بعد عبادت کے لیے اپنے آپ کو تھکائیے, وہ عبادت جس میں آپ کا براہ راست اللہ سے ہم کلامی اور مناجات اور گڑ گڑانا اور اللہ سے مانگنا اور اللہ کے سامنے جھکنا یہ عمل ہو. اس میں اپنے آپ کو ذرا اتنا مصروف رکھیں کہ کچھ تھکن کا احساس بھی ہو جائے. فإذا فرغت فانصب. ہم 11 مہینے تک مختلف مشاغل میں لگے رہے, اب ان مشاغل سے فارغ ہو کر یہ مہینہ اپنے آپ کو خالص عبادتوں کے لیے اپنے آپ کو ذرا فارغ کرنے کی ضرورت ہے, اتنا کہ تھوڑا سا تھکن کا احساس بھی ہو. تلاوت اتنی کریں کہ ہاں ٹھیک ہے اب محسوس ہو کہ نہیں ٹھیک ہے, یعنی ایسا نہیں کہ اچھا ٹھیک ہے بس 5 منٹ پڑھ لیا اور ہم نے تو تلاوت کر لی، تلاوت کرنی تھی نہیں. تو اتنا ہر ایک کی اپنی حیثیت کے لحاظ سے وقت کی تعین نہیں کی جا سکتی. بعض حضرات ایک ایک دن میں پورا قرآن پڑھتے ہیں، میں ایسے حضرات کو جانتا ہوں جو بڑے اطمینان سے روزانہ پورا قرآن کریم ختم کر لیتے ہیں. باقی دوسرے یعنی یہ بھی نہیں کہ مستقل قرآن کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں، ان کے باقی تمام کام بھی چلتے رہتے ہیں اور پورا قرآن کریم ختم کر لیتے ہیں. یہ عادت کی بات ہے اور وقت میں برکت کی بات ہے. اور کوئی اگر بہت اچھی طرح، لیکن ہر ایک اس کی کوشش نہ کرے، اس لیے کہ جب بہت تیزی سے انسان پڑھتا ہے اور عادت نہیں ہوتی تو نہ تجوید کا خیال ہوتا ہے اور نہ اس کی طرف کوئی معنی کی طرف کوئی توجہ وغیرہ کوئی دی جا سکتی ہے، بس ختم کرنے کی فکر ہوتی ہے، تو ہم لوگوں کے لیے وہ نہیں ہے. ہم یہ کوشش کریں کہ کچھ زیادہ سے زیادہ وقت تلاوت کے لیے، یہ مہینہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، چونکہ اس مہینے میں قرآن کریم کا نزول ہوا تو اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کریم کے لیے لگائیں، تلاوت کا اہتمام کریں. انشاءاللہ کسی دن قرآن کریم کی تلاوت پر بھی اور اس کے فضائل پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے. آج تو بس بنیادی اہم باتیں کہ ہمیں اس مہینے کے لیے اپنے آپ کو اب آگے بڑھانا ہے. اب تک تو ہم ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اب بس آگے بڑھنا ہے. یہ مہینہ ایک خاص ہی مہینہ ہے. گزشتہ انبیاء کو بھی جو کتابیں دی گئی ہیں، بعض فرماتے ہیں کہ وہ بھی اسی مہینے میں دی گئی. بہرحال اس مہینے میں قرآن کریم کا نزول، یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک اس کا نزول ایک ہی مرتبہ میں ہوا ہے، رمضان کے مہینے میں، اور وہ بھی لیلۃ القدر میں. رمضان کے مہینے میں ہوا ہے اور لیلۃ القدر میں ہوا ہے. اور تو بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مہینہ ایک خاص مہینہ ہے. پھر اس مہینے میں ایک تو روزہ ایک عبادت ہے اور اس مہینے کی فضیلت بذات خود ہے. بسا اوقات دونوں چیزیں مخلوط کر دی جاتی ہیں، ان میں التباس پیدا ہو جاتا ہے، مکس ہو جاتی ہیں. نہیں، روزہ ایک مستقل عبادت ہے، اس کی مستقل فضیلت ہے، اور رمضان کے مہینے میں اعمال ایک مستقل عبادت اور مستقل فضیلت، اس کی فضیلت علیحدہ ہے. اس مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت بھی بڑھ جاتی ہے اور باقی اعمال کی فضیلت بھی بڑھ جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عبادتوں کی کثرت فرماتے تھے اس مہینے میں، دوسروں کو بھی ترغیب دیتے تھے. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے، اور اب تک جو قرآن نازل ہوا گزشتہ سالوں میں، آج جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وہ مکمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتے تھے، اور بعض روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے. اگر دونوں روایتوں کو جمع کریں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سناتے تھے، جبرائیل علیہ السلام بھی سناتے تھے، یہ ایک طریقہ ہوا کرتا ہوگا. بہرحال یہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا کثرت سے نزول اس مہینے میں، یہ بھی اس کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے. پھر ایک موقع پر ایک خاتون تھی جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں شرکت کا موقع نہ مل سکا، اور وہ اپنی محرومی پر ان کو افسوس تھا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، آئندہ کبھی موقع ملے تو رمضان کے مہینے میں عمرہ کر لینا، اس لیے کہ عمرۃ فی رمضان کحجۃ، یا عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ، اس طرح کی مختلف روایتیں بخاری وغیرہ میں بھی موجود ہیں کہ دیکھو رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے. رمضان کے مہینے میں عمرہ کر لینا حج کے برابر ہے. اسی وجہ سے عام ایام میں جب انسان وہاں جاتا ہے مکہ مکرمہ، تو عمرہ کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں عمرہ کر لیا، اس کے بعد کثرت سے طواف کرو، طواف کی کثرت اس کی فضیلت ہے. ظاہر ہے وہیں پر ٹھہرنا ہے، کعبہ کے سامنے ٹھہرنا ہے، کہیں باہر جانا نہیں. عمرہ کرنے کے لیے انسان کو کئی چیزیں کرنی پڑتی ہیں، احرام باندھنے کے لیے حدود احرم سے باہر جائے گا، طواف کرے گا، پھر طواف کے مطاف والے حصے سے کعبہ سے ذرا دور جا کر پھر صفا مروہ پہ جا کر سعی کرے گا، پھر بال کاٹے گا، اس کے بعد پھر غسل اور پھر کپڑے بدلنے وغیرہ کا ہمارا جو سلسلہ ہوتا ہے. بہرحال یہ تمام مراحل کے بجائے انسان کعبہ کے پاس ہی رہے، وہیں طواف کرتا رہے، تو ہم کہتے ہیں عام ایام میں تو اس کی فضیلت زیادہ ہے. اور رمضان کے مہینے میں، چونکہ حدیث میں آیا کہ رمضان میں ایک عمرہ حج کے برابر فضیلت رکھتا ہے، تو اس لیے رمضان میں انسان جتنی کثرت سے عمرہ کر سکے وہ ایک فضیلت کی چیز ہے. بعض ایسے حضرات ہیں جو دن میں دو دو عمرے کیا کرتے تھے، دن میں دو عمرے کیا کرتے تھے، لیکن ظاہر ہے اس وقت اور ابھی کے حالات بھی مختلف ہیں۔ اس وقت یعنی اگرچہ سہولت بھی اتنی زیادہ سہولت کے اتنے سارے اسباب بھی نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن بھیڑ بھی کم ہوتی تھی، پابندیاں کم ہوتی تھیں، آنے جانے میں سہولت بھی کچھ ہوا کرتی تھی۔ بہرحال عمرہ انسان رمضان میں، یعنی اس مقصد اس روایت کو بتانے کا یہ ہے کہ رمضان میں اعمال کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، کہ عمرے کی فضیلت حج کے برابر ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، فقہا، محدثین ہمیشہ ہمارے دور تک رمضان میں عبادتوں کا اہتمام بڑھا دیتے ہیں۔ کوئی روزانہ دو قرآن ختم کر رہا ہے، کوئی روزانہ ایک قرآن ختم کر رہا ہے، کوئی روزانہ 10 پارے پڑھ رہا ہے اور باقی اس کے علاوہ تسبیحات اور صلاۃ و تسبیح روزانہ پڑھ رہا ہے، کوئی اس کے علاوہ اعمال میں اپنے آپ کو مصروف رکھ رہا ہے، یہ عبادتوں کا اہتمام بڑھ جاتا ہے۔ جتنا ہو سکے انسان دوسرے مشاغل سے اپنے آپ کو فارغ کرے، اور ہمارے زمانے کے لحاظ سے فون سے اپنے آپ کو فارغ کرے، فون کے سلسلے کو ختم کرے، اس کو ایک طرف رکھے تاکہ کچھ ذہن تو کم از کم آئے نا عبادات کی طرف۔ اپنا ذہن تو عبادتوں کی طرف آئے، یہ فون ہمیں آنے ہی نہیں دیتا۔ ہاں کریں گے، اچھا ٹھیک ہے یہ ذرا دیکھ لیں، اچھا یہ فلانے کا جواب دے دیں، تو انسان ان چیزوں کی وجہ سے اپنے اصل مشاغل میں اس کے سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا، کہ اس وجہ سے انسان دوسرے کاموں میں کہ اچھے کاموں کی طرف اپنا ذہن لگا سکے۔ بہرحال یہ رمضان کی کچھ فضیلتیں اپنی جگہ ہیں، روزے کی فضیلت اپنی جگہ ہے، یہی وہ مہینہ ہے جس میں لیلۃ القدر ہے جو اس امت کو خاص طور پر دیا گیا، اس پر بھی انشاءاللہ جب اخیری عشرہ آنے لگے گا اس وقت انشاءاللہ بات کر لیں گے۔ اور یہ سیزن ہے کمانے کا، کمانے کا سیزن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں کچھ چیزیں ہم پر لازم کی ہیں، کچھ چیزیں لازم کی ہیں اور کچھ ویسے ہی چھوڑ دیں۔ روزہ لازم کر دیا، کتبہ علیکم الصیام، روزہ لازم کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر روزہ ہم پر لازم نہ ہوتا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے دیکھو روزے کی یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت، کئی فضائل ہوتے، کئی فضائل ہوتے، لیکن فرض نہ ہوتا تو اگر روزہ فرض نہ ہوتا تو ظاہر ہے ہم میں بہت سے وہ ہوتے جو رکھ لیتے یا نہ بھی رکھتے، جیسے ہم لوگوں کا عام مزاج ہے۔ شاید ہم نے اس لحاظ سے اس رخ سے سوچا نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہمیشہ ہم نے رمضان کے روزے کے فرض ہی دیکھا، اور الحمدللہ ہم سب اس کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اگر فرض نہ ہوتا تو شاید وہ چیز بھی آتی کہ نہیں کوئی رکھے گا اور کوئی نہیں رکھے گا، جیسے ہمارے یہاں عام نفلوں کا تو طریقہ ہوتا ہے۔ میں مثال دے دیتا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں صرف۔ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص صلاۃ الضحیٰ کی 12 رکعتیں پڑھتا ہے، غالباً اگر انشاءاللہ یہی اسی یہی روایت ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صلاۃ الضحیٰ یہ اشراق سے لے کر اشراق، چاشت وغیرہ، یا پورے وقت کو صلاۃ الضحیٰ کہا جاتا ہے، تو جو شخص صلاۃ الضحیٰ کی 12 رکعتیں پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے محل جنت میں تیار کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تیار کر دیتے ہیں۔ اب یہ 12 رکعت ہیں، اور غالباً مجھے روایت کے الفاظ یاد پڑتے ہیں، وہ یہ ہیں کہ بن اللہ لہ قصرا من ذہب فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کا محل تیار کر دیتے ہیں۔ اب ہم سوچیں کہ اتنی بڑی فضیلت صرف 12 رکعت پڑھنے پر، چند منٹ کا عمل ہے اور اس پر اتنی بڑی فضیلت حاصل ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے اس میں پھر کتنا اہتمام ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ فرض نہیں ہے، لازم نہیں ہے، تو ہم اس کا اہتمام کم کرتے ہیں، یعنی بہت کم موقع ملتا ہوگا کہ کوئی اس کا اہتمام کرے۔ روایت میں نے سوچا کہ دیکھ ہی لوں، ترمذی شریف کی روایت ہے، من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة، یہی روایت ہے کہ جو شخص صلاۃ الضحیٰ، جو کہ اشراق سے چاش تک پوری صبح کے وقت میں کسی بھی وقت 12 رکعت پڑھ لے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں سونے کا ایک محل تیار کر دیتے ہیں۔ اب یہ فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن چونکہ فرض نہیں ہے تو اہتمام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کرتے ہوئے روزہ ہم پر فرض کر دیا کہ کتبہ علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتبہ علی الذین من قبلکم، اور تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے کسی نہ کسی شکل میں فرض تھے، اور اس روزے سے فائدہ کیا حاصل ہوگا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، بچنا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کی صلاحیت اور قوت پیدا ہو جائے۔ روزے کے ذریعے سے انسان کی جسمانی بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں، یہ تو طبی لحاظ سے ثابت ہو چکا ہے کہ جسمانی بیماریاں بھی بہت سی نکل جاتی ہیں، اس لیے کہ ہمارے اندر کھانے طرح طرح کے بھر جاتے ہیں اور اس کو خالی ہونے کے لیے بھی کچھ وقت چاہیے ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک فائدے کی چیز ہے۔ تو جسمانی بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں اور جسم کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ انسان کو روحانی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ فرشتے کھاتے نہیں ہیں تو وہ کھانے والی جو کھانے کی وجہ سے جو نقص ہیں وہ ان میں پیدا نہیں ہوتے۔ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم ہے اور اس کی غذا نیچے سے آتی ہے، پیداوار ہے یا ہم گوشت کھاتے ہیں، زمینی چیزیں ہیں، اور روح ہے، اس کی غذا اعمال صالحہ ہیں، وہ اوپر کی چیز ہے۔ انسان نیچے کی چیز جتنی حاصل کرے گا نیچائی کی طرف جاتا ہے، اوپر کی چیز جتنی حاصل کرے گا اوپر کی طرف جائے گا، جہاں کی چیز ہوگی اس طرف جائے گا۔ تو رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا کہ اچھا اب اوپر والی غذا حاصل کرو، اعمال صالحہ کی غذا حاصل کرو، روزے کی غذا حاصل کرو، روزے کا عمل ہے، تراویح کا اور تلاوت کا عمل ہے، تاکہ تمہاری ارواح اوپر کی طرف جائیں، اور اب نیچے کی طرف سے تمہارا تعلق کم ہو جائے، دن بھر میں کھانا پینا بند کر دو، لعلکم تتقون۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ روزہ ہم پر لازم کیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ ہم بہت سے اس فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری اہم چیز اس مہینے میں ہے، وہ تراویح کا اہتمام ہے، تراویح کا اہتمام ہے۔ صحابہ کے دور سے اس کا بہت زیادہ اہتمام رہا ہے، ظاہر ہے ایک چیز جب ہے شریعت میں تو اس کا اہتمام بھی ہے، اس میں انسان کوتاہی نہ کرے۔ دو چیزیں تراویح میں جس کا اہتمام کرنا ہے، نمبر ایک 20 رکعت، اور نمبر دو اس میں اگر ہو سکے تو ختم قرآن۔ لیکن عورتیں، ان کے لیے ظاہر مشکلات ہوتی ہیں، اگر گھر میں ان کے لیے کوئی قرآن سنانے والا ہو اور وہ اہتمام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، بعضوں کو اللہ تعالیٰ یہ منصب عطا کر دیتے ہیں، لیکن ہر ایک کو تو یہ سہولت نہیں ہوتی، کم از کم 20 رکعت کا اہتمام تو کر لیں۔ ختم قرآن کا اہتمام عورتیں نہ کر سکیں، 20 رکعت تو روزانہ پڑھنے کا اہتمام کر لیں، اور قرآن کریم کی تلاوت کا اپنے طور سے معمول رکھیں، اپنے طور سے قرآن کریم کی تلاوت کا معمول ضرور رکھیں، زیادہ سے زیادہ، اس لیے کہ ان کا جتنا وقت تراویح میں کم ہو رہا ہے، کہ مرد حضرات اگر پورا قرآن ختم کر رہے ہیں، یہ تو ہم نے بہت کم درجہ رکھا ہوا ہے کہ ایک قرآن پورے رمضان میں تراویح میں ختم ہوتا ہے، بہت سی جگہوں پر تو 3-3 پارے اور رمضان میں 3 قرآن ختم ہوتے ہیں۔ ہم لوگ جب ہندوستان میں ہوا کرتے تھے وہاں پر تو بہت سی جگہوں پر یہی معمول ہوتا ہے، پہلے عشرے میں ایک ختم، دوسرے عشرے میں اور تیسرے عشرے میں، تو بعض جگہوں پر 6-6 دن میں ختم ہوتا ہے، لیکن بہرحال یعنی اگر 10 دن میں اگر ختم ہوتا ہے اور 3 پارے ہوتے ہیں تو یہ ایک مناسب مقدار ہے، کوئی بہت طویل تراویح نہیں ہوتی، لیکن عادت پر ہے، ہم لوگ تو کم از کم پر اکتفا کرتے ہیں کہ اچھا پورے مہینے میں ایک ہی قرآن کریم ختم ہو جائے، اور وہ بھی بہت بڑی چیز معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ ہمیں اس کے علاوہ اس کا موقع نہیں ملتا عام طور پر، اور سال بھر کی مصروفیات مختلف رہتی ہیں۔ تو کم از کم یعنی جب مرد حضرات تراویح میں ختم قرآن کا اہتمام کر رہے ہیں تو عورتیں اگر تراویح میں نہ کر سکیں اپنی مجبوری کی وجہ سے، تو کم از کم اتنا تو کر لیں کہ کچھ اوقات اپنے تلاوت کا رکھیں، تاکہ وہ اوقات کم از کم تلاوت کے لحاظ سے تو قرآن کریم کے جتنے زیادہ تلاوت ہو سکے وہ کر لیں، چاہے تراویح میں ان کا قرآن ختم نہ ہو سکے۔ تو یہ بہرحال چند باتیں تھیں صرف یاد دہانی کے طور پر کہ ان کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. باقی روزے کے متعلق بھی اور بہت سی باتیں ہیں, اور اس کے علاوہ کچھ احادیث وغیرہ کا بھی تذکرہ کرنا تھا. انشاءاللہ کل سے مزید یہ سلسلہ آگے بڑھائیں گے. آج تو پہلا دن ہے, کل سے انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بڑھائیں گے. بس یہ ہے کہ اپنے آپ کو اب صرف ذہنی طور سے نہیں, اب عملی طور پہ ابھی سے تیار کر لینا ہے اور شروع کر دینا ہے. اب شروع کر دینا ہے کہ اتنی تلاوت, اتنا وقت تلاوت کے لیے, تسبیحات کے لیے, اور فلانا عمل فلانا عمل فلانا عمل, اور اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے اچھی چیزوں میں, اچھی چیزوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام بڑھ جاتا تھا اس مہینے میں سخاوت کا بھی, اس کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو اچھا خرچ کرنے میں, کھلانے پلانے میں, ان چیزوں میں بھی. لیکن ان چیزوں میں اپنے آپ کو مثلا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کھلانے پلانے کی ضرورت ہے, بعضوں کی مجبوری ہے تو اپنی جگہ, ورنہ اپنے آپ کو انسان فارغ رکھے, دے دے وہ ٹھیک ہے. لیکن انسان جیسا ہوتا ہے کہ اچھا کھلانا ہے تو اس کے لیے پکانا ہے اور دعوتیں کرنی ہیں, تو وہ پھر وہ مصروفیات بدل جاتی ہیں. ہمیں اس مہینے میں خالص عبادات کی ضرورت ہے کہ جس سے ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہو, دعاؤں کا اہتمام ہو, تسبیحات کا اہتمام ہو, درود شریف کا اہتمام ہو, تلاوت اور ان چیزوں کا اہتمام ہو, جس سے ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے. یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے اور اس میں قوت پیدا کرنے کا ہے, ان چیزوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے. باقی انشاءاللہ اب کل سے ہمارا یہ سلسلہ رہے گا, جیسے میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ انشاءاللہ کل سے ہمارا ظہر کی نماز ہمارے یہاں, اصل میں اب ہمیں مسجد کے لحاظ سے چلنا ہوگا, پہلے تو ہم وقت کے لحاظ سے چلتے تھے, اگرچہ اس وقت کے لحاظ سے بھی شروع میں تو تھوڑے ہی لوگ آتے ہیں, اس کے بعد پھر جیسے ہی وقت آگے بڑھتا رہتا ہے تو لوگوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ کل سے ہمارے یہاں ظہر کی نماز ہے 2 بجے, اور پورا مہینہ انشاءاللہ یہی ترتیب رہے گی. انشاءاللہ 2 بجے ظہر کی نماز ہے, ظہر کے بعد ہمارے یہاں سنن وغیرہ سے فارغ ہو کے, سنت نفل سے فارغ ہو کے یاسین شریف, اور اس کے بعد دعا ہوگی. تو 2:20 پہ سب حاضر ہو جائیں, اس وقت انشاءاللہ امید ہے کہ دعا شروع ہو جائے گی. لیکن یہ وقت اس لیے متعین نہیں کیا جا سکتا کہ یاسین شریف لوگ پڑھ رہے ہیں, کبھی سنت میں 1-2 آگے پیچھے ہو گئے, تو 2:20 پہ سب تیار رہیں, اور اس کے بعد کسی بھی وقت دعا شروع ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے قریب قریب بالکل 2:20 اور 2:25 کے قریب کسی وقت میں دعا شروع ہو جائے, تو اس وقت سب تیار ہو جائیں, اور جن کے پاس وقت ہو اس سے پہلے یاسین شریف بھی پڑھ لیں تاکہ اس فضیلت میں بھی حصہ لے لیں. دعا کے بعد انشاءاللہ پھر کچھ دیر ہم آدھا گھنٹہ یا تقریباً کچھ دیر آدھا گھنٹے کے قریب کچھ باتیں کر لیں گے جو رمضان سے متعلق اور اپنے فائدے سے متعلق کچھ باتیں ہوں گی, اس پر اس کا کچھ مذاکرہ کر لیں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد کل تو اتوار ہے تو کل تو بس اتنا ہی ہوگا, پھر پیر کے دن سے انشاءاللہ دو سلسلے شروع کرنے ہیں. دعا کے بعد 2 شروع کرنے ہیں, دعا ہوگی, دعا کے بعد آدھ گھنٹہ تقریباً کچھ بات کر لیں گے انشاءاللہ, کسی بھی موضوع پر دیکھ لیں گے کس موضوع پر بات کرنی ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ پیر کے دن سے پھر ایک اور کام شروع کرنا ہے, وہ ہے شمائل ترمذی جو ہم گزشتہ سالوں میں پڑھتے رہے, پھر اس سال بھی انشاءاللہ وہ پڑھیں گے. تو یہ 3 ہوں گی ہماری تقریباً 2:20 شروع ہونے کے بعد, یہ تقریباً گھنٹہ یا اس کے اوپر تقریباً گھنٹہ سوا گھنٹہ یہ ہماری دعا ہوگی, اس کے بعد پھر کچھ بات ہوگی, اس کے بعد شمائل ترمذی ہوگی. یہ انشاءاللہ روزانہ کی ترتیب ہوگی. مزید اگر اس میں کوئی تبدیلی ہوئی, اضافہ وغیرہ کچھ ہوا, تو اس پر انشاءاللہ پھر تذکرہ اس کے کر دیا جائے گا انشاءاللہ. اچھا میں سوالات دیکھ لیتا ہوں, میں نے دیکھا نہیں کہ کیا سوالات آ رہے ہیں.